نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو، رضائے حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو، کسی عاشق کی جب بھی داستاں اس کی زبانی ہو. عاشق سے مراد اللہ کا عاشق ہے. کسی عاشق کی جب بھی داستاں اس کی زبانی ہو، تو اہل دل کے اشکوں سے نہ کیوں پھر قدردانی ہو، تو اہل دل کے اشکوں سے نہ کیوں پھر قدردانی ہو. اسے تقویٰ کا اور نسبت کا پھل ملنا یقینی ہے، اسے تقویٰ کا اور نسبت کا پھل ملنا یقینی ہے، کہ جس کے باغ دل میں اہل دل سے باغبانی ہو، کہ جس کے باغ دل میں اہل دل سے باغبانی ہو. اہل دل یعنی اللہ والے جس کے دل کے باغ کی باغبانی کریں، تو اس کو اللہ تقویٰ کا اور نسبت یعنی اللہ سے تعلق، اس کو اللہ سے تعلق ہو اور اللہ کو اس سے تعلق ہو جائے، اس کو نسبت کہتے ہیں. یہ یقیناً ایسا ہو کر رہے گا انشاءاللہ. جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے منبر پر، جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے منبر پر، کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو، کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو. یہ دراصل ایک حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے، انا من البیان لسحرا. بہت سے بیان اللہ کی محبت کے، اللہ حکمت سے بھرے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو کا.
ولایت اہل دل کی صحبتوں سے گو میسر ہے، ولایت اہل دل کی صحبتوں سے گو میسر ہے، مگر یہ شرط ہے قلب و نظر کی پاسبانی ہو.
مگر یہ دراصل تنبیہ ہے سالکین کو جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، دیکھو ہوشیار رہنا، اپنی نظر اور دل کی حفاظت کرنا، ورنہ اللہ والوں کے پاس حاضری بھی بیکار جائے گی.
ولایت اہل دل کی صحبتوں سے گو میسر ہے، مگر یہ شرط ہے قلب و نظر کی پاسبانی ہو. نہیں آسان ہے اسرار محبت کو بیان کرنا.
اسرار جمع سر کی ہے، یعنی راز، اللہ کی محبت کے رازوں کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے.
نہیں آسان ہے اسرار محبت کو بیان کرنا، مگر واعظ کے دل کو بھی تو حاصل رازدانی ہو،
یعنی وہ واعظ جس کو اللہ کی محبت کی رازدانی حاصل ہے وہی تو یہ راز بیان کر سکتا ہے، ورنہ اور کون بیان کر سکتا ہے؟
نہیں آسان ہے اسرار محبت کو بیان کرنا، مگر واعظ کے دل کو بھی تو حاصل رازدانی ہو.
ایک دفعہ ہم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم صدر الوفاق ہیں، ان کے پاس گئے حضرت کی وفات کے بعد، تو انہوں نے ہم سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اب تم لوگوں کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے حضرت والا کے انتقال کے بعد سے. اور پھر ایک بات یہ فرمائی کہ بہت سے جو صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں ان کو دل ملتا ہے لیکن زبان نہیں ملتی، اور بہت سے واعظ ایسے ہوتے ہیں جن کو زبان ملتی ہے دل نہیں ہوتا ان کے پاس، یعنی صرف الفاظ ہوتے ہیں، دل میں ان کے نور نہیں ہوتا محبت کا، تو صرف الفاظ ہوتے ہیں، فصیح و بلیغ الفاظ سے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں. بہت سے واعظ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو فرمایا بہت سے لوگوں کو دل ملتا ہے زبان نہیں ملتی، بہت سے لوگوں کو زبان ملتی ہے مگر دل نہیں ملتا، اور تمہارے شیخ کو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی عطا فرمائی تھی اور دل بھی عطا فرمایا تھا. زبان بھی عطا فرمائی تھی اور دل بھی عطا فرمایا تھا، دل بھی محبت سے بھرا ہوا اور زبان بھی ترجمان درد دل عطا فرمائی تھی.
نہیں آسان ہے اسرار محبت کو بیان کرنا، مگر واعظ کے دل کو بھی تو حاصل رازدانی ہو. ملا کرتا ہے درد دل بڑی خون تمنا سے، ملا کرتا ہے درد دل بڑی خون تمنا سے، رضا حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو.
بس یہی نسخہ ہے درد دل عطا ہونے کا، کہ ہر وقت اللہ کی رضا میں ہماری وہ آرزو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو ہم اس کو فنا کر دیں، ختم کر دیں، اس کا خون کر دیں، اس کو ذبح کر دیں، بس اس پر عمل نہ کریں، تو بس یہ درد دل حاصل ہو گیا. ایک دفعہ حضرت والا نے فرمایا، کمرے میں ہم لوگ تھے، حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی، جہاں تمہارے دل میں حرام مزہ آیا درد دل گیا. یہ بہت گہرائی کی بات ہے، جہاں تمہارے دل میں تم نے حرام لذت درآمد کی اور ذرا سا مزہ تمہارے دل نے چوسا حرام، تو بس درد دل گیا. درد دل اور حرام مزہ، حرام لذت، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور اجتماعی ضدین محال ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی دل حرام لذت لیتا ہو اور اس کو درد دل حاصل ہو جائے، وہ اللہ والا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا.
ملا کرتا ہے درد دل بڑی خون تمنا سے،
خون تمنا یعنی اپنی حرام تمناؤں، حرام آرزوؤں، حرام خواہشات کا خون کر دینا، ان پر عمل نہ کرنا اللہ کی خاطر.
ملا کرتا ہے درد دل بڑی خون تمنا سے، رضا حق میں اپنی آرزو ہر وقت فانی ہو. فدا لیکن ہے اس ذرے پہ ہفت اقلیم کی دولت، فدا لیکن ہے اس ذرے پہ ہفت اقلیم کی دولت، بصورت درد دل دل میں اگر درد نہانی ہو، بصورت درد دل دل میں اگر درد نہانی ہو.
یعنی درد نہانی، چھپا ہوا درد، مراد کیا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا اللہ والا اپنے اپنے دل میں درد اٹھا کر، کیونکہ وہ اس کے دل میں حرام خواہش پیدا ہوئی اور اس نے اس حرام خواہش کا خون کر دیا، عمل نہیں کیا، تو دل کو تکلیف ہوگی، درد ہوگا. تو یہ چھپا ہوا درد ہے جو اللہ والے ہر وقت گناہوں سے بچنے کا درد اور تکلیف اپنے دل پر اٹھاتے رہتے ہیں. ہر وقت صبح جاگنے، بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک وہ یہ درد اٹھاتے رہتے ہیں اپنے دل پر. گناہ نہیں کرتے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، دل پر تکلیف اٹھا لیتے ہیں اللہ کی خاطر. تو حضرت نے فرمایا اس ذرے پر، یعنی اس درد دل پر، ہفت اقلیم کی 7 سلطنتوں کی دولت بھی قربان ہے. اور مجھے شعر یاد آیا، بڑا پیارا شعر ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا، شیخ الاسلام کا. فرمایا آسی متائے درد کو رکھنا سنبھال کر. یہ جو تمہیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے نا، دل پر درد اٹھا کر، غم اٹھا کر تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، دل پہ غم اٹھا لیتے ہو، اس دولت کو سنبھال کے رکھنا. آسی متائے درد کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے. قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے. تمہاری قسمت کتنی پیاری ہے کہ اس یہ جو گوہر ہے نا درد دل کا، دل پر درد اٹھا کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ایسا موتی ہے کہ اس پر تو خود اس دل ربا کا یعنی اللہ تعالیٰ کا دل آیا ہوا ہے، اللہ اس پر عاشق ہیں، اللہ کو اس سے محبت ہے. تو تم اس کو یہ اتنی بڑی دولت ہے، لہذا اس کو سنبھال کے رکھنا. آسی متائے درد کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے. دل ربا محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کا دل آیا ہوا ہے اس پر، لہذا اس کو سنبھال کے رکھنا. اور حضرت والا ہی سے شعر سنا تھا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم کا، یہ شعر حضرت کو بہت پسند تھا اور اکثر حضرت یہ پڑھا کرتے تھے کہ درد دل دے کے ہمیں اس نے یہ ارشاد کیا. درد دل، اس میں میرا بھی نام آ گیا اس لیے میں اور بھی دلچسپی سے پڑھ رہا ہوں. درد دل دے کے ہمیں، ایک دفعہ میں نے حضرت والا سے عرض بھی کیا تھا، حضرت شاید بھی لگا دیا تھا میں نے، یہ شاید لگانا بھی حضرت سے ہی سیکھا تھا ہم نے. تو حضرت میں نے عرض کیا شاید آپ کی زبان پر سب سے زیادہ میرا ہی نام آتا ہے. حضرت نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا میں نے عرض کیا حضرت آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو حضرت بھی مسکرا اٹھے تھے. تو درد دل دے کے ہمیں اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا. درد دل دے کے ہمیں، یعنی ہمیں اللہ نے یہ دولت دے دی دل پر درد اٹھا کر گناہ سے بچنے کی، اور پھر اللہ نے یہ ہم سے فرمایا ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا. تم جس کو ہماری خاطر جس دل کو برباد کرو گے، یعنی حرام خواہشات کو پورا نہیں کرو گے، تو ہم تمہارے دل میں، اسی دل میں ہم آ جاتے ہیں، اسی دل میں ہم اپنا مکان، اپنی جگہ بنا لیتے ہیں.
فدا لیکن ہے اس ذرے پہ ہفت اقلیم کی دولت، بصورت درد دل دل میں اگر درد نہانی ہو.
مقطع ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کا.
ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اختر.
یہ دراصل حضرت والا ہی کے حسب حال ہے یہ شعر.
ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اختر،
نہ کیوں پھر دکھ بھری اے دوست تو اس کی کہانی ہو.
نہ کیوں پھر دکھ بھری اے دوست تو اس کی کہانی ہو.
ایک شیروانی ساتھ تھے حضرت والا کے، پیر بھائی، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے شیخ نے 17 جس حالت میں گزارے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ، یعنی حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، تو ہم جیسا وہ ایک دن ایک رات نہیں گزار سکتا ویسی، جو انہوں نے 17 گزارے ہیں، دن اور رات گزارے ہیں، ہم جیسا ایک دن ایک رات اس ویسا نہیں گزار سکتا، اتنے صبر اور اتنے مصائب کا سامنا حضرت کو کرنا پڑا. تو دراصل یہ شعر جو ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے حسب حال ہے، ترجمانی ہے حضرت والا کے حال کے شعر میں.
ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اختر.
دس سال تک تو ناشتہ نہیں کیا، ایک میل دور سے وہ لوہے کا گھڑا تھا اٹھا کر وہ لے جانا پڑتا تھا، پھر لانا پڑتا تھا، ایک میل جانا ایک میل آنا، اور سردی کی راتیں اور جونکیں، تالاب جو نہانے کا تھا اس میں جونکیں تھیں، وہ خون چوستی تھیں اگر چپک جائیں جسم سے. یہ دس سال تک ناشتہ نہیں کیا، ایک بجے حضرت سوتے تھے، تین بجے اٹھنا پڑتا تھا، حضرت اپنے شیخ کو تہجد کے لیے پانی وغیرہ دینا ہوتا تھا، وضو کرانا ہوتا تھا، اور پھر پیر بھائیوں کی طرف سے ان کی طرف سے تکالیف، پھر نفس اور شیطان سے مقابلہ، یہ کوئی کم تھا؟ یہ ساری مصیبتیں اٹھائی ہیں، ساری آزمائشوں سے گزرے ہیں. تو دراصل یہ حضرت والا ہی کے حسب حال ہے.
ہزاروں غم اٹھائے جس نے ان کی راہ میں اختر، نہ کیوں پھر دکھ بھری اے دوست تو اس کی کہانی ہو، نہ کیوں پھر دکھ بھری اے دوست تو اس کی کہانی ہو. الذين اصطفى مما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم.
آج اس آیت کے اوپر کچھ بات کرنی ہے. اس سے پہلے اسی آیت کے اوپر دادا کا ایک محفوظ ہے فیض ربانی کے اندر، وہ پہلے پڑھ کر کے سنا رہا ہے. مضمون ہے رحمت حق اور محرومی از رحمت حق کے دلائل منصوصہ، یعنی اللہ کی رحمت کا مستحق کون ہے اور کون اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے. یہ قرآن کے نصائح سے دادا نے اس کو بیان فرمایا منصوص کر کے. ارشاد فرمایا کہ گناہ بری چیز ہے. ایک بات بتا دوں کہ بار بار جو ہے ہر اتوار کو اور تقریباً جب بھی یہاں بیان ہوتا ہے تو عموماً ایک گناہ کو عموماً بیان کیا جاتا ہے اکثر کہ بد نظری سے بچو، گناہ سے، اس گناہ سے بچو. تو ایک دفعہ دادا نے ارشاد فرمایا، بلکہ لکھا ہوا بھی ہے بعض جگہ، کہ فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا اپنی نظر کو بچا کر، غم اٹھا کر کے جو حاصل کیا وہ اسی غم کو اٹھا کر کے میں نے حاصل کیا. یعنی زندگی میں جو کچھ ملا وہ نظر بچا کر کے ہی ملا، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان کو اللہ سے ایسا پھیر دیتا ہے کہ فرمایا اگر انسان 90 زاویہ 90 کی ڈگری سے اللہ کی طرف تھا، فرمایا کسی کی طرف نظر کی اور اس کو دل دے بیٹھا، تو فرمایا اب کیا ہوگا، اب جو ہے رخ اس کا اس حسین کی طرف ہو جائے گا اور اس کی پیٹھ اللہ کی طرف ہو جائے گی، اس کی پیٹھ اللہ کی طرف ہو جائے گی. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس وقت انسان پر سوار ہوتا ہے انسان اپنی عقل کے اندر بھی نہیں رہتا. کل کی بات ہے، ایک شخص مجھ سے ملا، اس نے کہا کہ مجھے حسینوں کو تاک جھانک کرنے کی عادت تھی. تو اس نے اپنی پورے بتایا کہ مجھے علاج کرانا ہے. پھر اس نے مجھے نشانات دکھایا، اس نے کہا کہ میں جن کے پیچھے پڑ جاتا تھا تو میرے دماغ پر جب چیز سوار ہو جاتی تھی تو میں نے اپنے ہاتھ دکھائے اس نے کہ میں نے یہاں یہاں سگریٹوں سے جلایا، یہاں یہاں لوہے سے جلایا اپنے آپ کو. تو اس نے کہا جب مجھ پر سوار ہو جاتا تھا کہ مجھے اس حسین کو حاصل کرنا ہے تو میں کچھ بھی نہیں سوچتا تھا، بس مجھے یہی دھن ہوتی تھی کہ کسی طرح اس کے ساتھ کوئی بدفعلی کر لوں. تو زیادہ نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان یوں کھڑا ہے اللہ کی طرف, یعنی منہ اس کا اللہ کی طرف ہے, لیکن اب یہ گناہ کرتے ہی انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے, پھر جاتا ہے نوے زاویہ انسان کا دل پھرتا ہے. فرمایا غیبت سے, حسد سے, کینہ سے, بغض سے اتنا دل نہیں پھرتا, انسان کبھی رک جاتا ہے, اس کو شرم و حیا آ جاتی ہے. لیکن فرمایا کہ یہ بد نظری ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے اندر یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عمر دی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا شکل عطا فرمائی ہے, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں یہ کسی طریقے سے یہ لذت میں حاصل کر لوں. وہ لذت حاصل کرنے کے بعد فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل ہو جاتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل, کبھی عزت باقی رہے گی؟ دونوں اگر سامنا ہو جائے تو کبھی عزت باقی رہے گی؟ عزت باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ کہ دونوں نے وہ فعل کیا جس کو اللہ تعالی نے حرام فرمایا تھا. جب حرام فعل کرنے کے بعد عرض وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے عزت مل جائے, اب عزت کہاں سے ملے گی؟ عزت تو چلی گئی. اسی لیے دادا فرماتے تھے کہ لذت عارضی کے لیے عزت دائمی مت کھو, لذت عارضی کے لیے عزت دائمی مت کھو. فرمایا عارضی چند منٹ کی لذت ہے, کسی کو دیکھ لیا ارے صاحب بس کیا کہیں, کیا اس کے اندر وہ تھا. فرمایا اس کا عذاب, حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت گناہ سے بچنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, گناہ سے کس طرح بچا جائے گا؟ حضرت حکیم الامت نے فرمایا اگر گناہ کر لو تو کتنی دیر دل کے اوپر غم رہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت کم سے کم 72 گھنٹے. 72 گھنٹے دل کے اندر اس گناہ کے خیالات چلتے رہتے ہیں. اور فرمایا اگر اس گناہ سے بچ گئے تو کتنی دیر غم رہتا ہے؟ کہ حضرت کچھ دیر غم رہتا ہے, پھر اس کے بعد انسان سوچتا ہے پتہ نہیں چلا گیا کیا, کیسی شکل تھی, کیا تھا, تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر کا غم بہتر ہے یا یہ 72 گھنٹے کا غم بہتر ہے؟ اور جن لوگوں نے دل لگایا, مرنے والوں سے دل لگایا, یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے, ایک انسان اللہ کے اوپر فدا ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ باقی, تو جو اللہ کے ساتھ دل لگاتا ہے وہ باقی ہو جاتا ہے. اور ایک انسان مرنے والوں پر مر رہا ہے, مرنے والا ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر رہی. انسان سمجھتا ہے کہ ارے واہ کیا مجھے مزہ ملا ہے, کیا مجھے اس کے اندر وہ ملے گا, ارے کچھ بھی نہیں, اس کا حسن زائل ہو جائے گا. دادا نے فرمایا جب حسن زائل ہو جاتا ہے تو عشق بھی زائل ہو جاتا ہے. جب تک حسن میں گرمیاں ہیں اس کا حسن باقی ہے, چمک دمک باقی ہے, پھر اس کے بعد جب اس کی مچھیں بڑی بڑی ہو گئی, اس نے داڑھی ایک مچھ رکھ لی, اب کیا ہے, اب سارا حسن اور عشق کا معاملہ کیا ہوا, سب ٹھنڈا ہو گیا. کیوں ٹھنڈا ہوا؟ اس لیے کہ اس نے جس شکل سے دل لگایا تھا وہ شکلیں تبدیل ہونے والی ہیں. کچھ دنوں کے بعد کچھ اور حالت ہوتی ہے, پہلے بچپنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جوانی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے, یعنی مرحلہ وار اس کے اندر تنزلی آتی چلی جاتی ہے. جوانی کے اندر حسن اپنے شباب کے اوپر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر انسان بھی کیا ہے, دور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے. تو فرمایا کہ جو مرنے والوں پر مرتا ہے, فرمایا اس کے چہرے سے, جو مرنے والوں پر مرے گا, فرمایا اس کے کلام سے, اس کے چہرے سے, اس کی باتوں سے مرنے والوں کی بدبو آئے گی. اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر فدا ہوتا ہے, فرمایا جو اللہ پر فدا ہوگا اس کے کلام سے, اس کی باتوں سے, اس کے چال چلن سے اللہ تعالیٰ کے اوپر فدا ہونے کی جو برکات ہے وہ اس کی چال چلن اور اس کی بات سے. اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کے الفاظ کے اندر بھی نور ہوتا ہے, اللہ والوں کے الفاظ کے اندر بھی نور ہوتا ہے. اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات کے اندر حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی اللہ والا کسی بستی سے گزر جائے, وہاں قیام نہ کرے, وہاں ٹھہرے نہیں, صرف گزر گیا, تو فرمایا تو بھی وہ بستی والے اس اللہ والے کے انوارات سے محروم نہیں رہتے. وہاں قیام نہیں کیا اس نے, ٹھہرا نہیں, صرف گزر گیا, وہاں سے جا رہا تھا کسی کام سے, وہاں ٹھہرا نہیں, قیام نہیں کیا, صرف گزر گیا. دادا نے فرمایا کہ یہ حدیث مرقات شرح مشکات کے اندر موجود ہے کہ گزر گیا صرف. فرمایا گزرنے پر بھی وہ بستی والے اس اللہ والے کے نور سے محروم نہیں رہتے, اللہ تعالیٰ ان کا نور اس کو پہنچاتا ہے. لیکن ایک انسان, اب ہر انسان کو اللہ نے کیا ہے, ایک ٹینکی دی ہوئی ہے, لیکن ایک انسان کو ایک مٹکا دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ ہمارا اتنی ہماری اتنی بڑی ٹینکی ہے, اگر آپ اپنا مٹکا بھرنا چاہتے ہیں تو جب چاہیں آپ اپنا مٹکا بھر لیں. اب وہ انسان مٹکا بھرنے کے لیے آیا, لیکن کیا کیا اس نے, اس کا نل بند نہیں کیا. اب مٹکا اس نے رکھ دیا اس کے نیچے, کس کے نیچے, ٹینکی کے نیچے, جس ٹینکی کے اندر سینکڑوں مٹکے سما سکتے ہیں, اس کے اندر نیچے رکھ دیا, لیکن اس کا مٹکے کا نل بند نہیں کیا, تو مٹکا کبھی بھرے گا
نہیں.
اسی طریقے سے جو انسان اللہ والوں سے تعلق بھی رکھتا ہے, ان کے پاس آتا جاتا بھی ہے, لیکن کیا کرتا ہے, اپنے آنکھوں کو حسینوں سے نہیں بچاتا, اپنے کان کو گانوں سے نہیں بچاتا, اپنی زبان کو غیبت سے نہیں بچاتا, اپنے دل کو حسد سے نہیں بچاتا, اپنے اعضا کو, اعضا اور جوارح کو گناہوں سے نہیں بچاتا. اس کا مطلب کیا ہے, اس نے ٹوٹی کھولی ہوئی ہے, وہاں سے اللہ کا نور تو آ رہا ہے لیکن ادھر سے نکل کر کے جا بھی رہا ہے. ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ اس دنیا کے اندر سے تشریف لے گئے, وہ دادا اور حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے, تو انوار صاحب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے جدہ کے اندر, تو انوار صاحب نے کہا کہ انوار صاحب کی گاڑی میں مکہ المکرمہ جا رہے تھے. انوار صاحب نے کہا کہ حضرت اگر میں کچھ دیر رک کر کے پیٹرول ڈلوا لوں, گاڑی میں پیٹرول ختم ہو رہا ہے. کہا ڈلوا لے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی اتنی گرمی کیوں ہے گاڑی کے اندر, گاڑی ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی. تو دادا نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے دیکھا تو دیکھا, فرمایا کہ میرا شیشہ کھلا ہوا تھا, میں نے شیشہ بند کیا, تھوڑی دیر کے اندر گاڑی ٹھنڈی ہو گئی. تو حضرت نے کیا فرمایا, حضرت نے فرمایا یہی حال اس عاصی اور گناہگار کا ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, گناہ سے بچنے کا غم بھی اٹھاتا ہے, لیکن اس کے بعد گناہ بھی کرتا ہے. فرمایا ساری ٹھنڈک اور سارا نور اس کا ضائع ہوتا رہتا ہے. اگر وہ اپنا گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے اور اس شیشے کو چڑھا لے تو تھوڑی دیر کے اندر تھوڑی سی عبادت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر وہ نور پیدا فرما دیں گے کہ نہ وہ خود ٹھنڈا ہوگا, اس کے پاس بیٹھنے والے بھی ٹھنڈک پائیں گے. پھر اس کے بعد وہیں ٹینک جہاں پیٹرول بھروا رہے تھے, ایک ٹینکر آ کر کے رکا, آئل کا ٹینکر پیٹرول سے بھرا ہوا, کتنے ہزار لیٹر اس کے اندر پیٹرول. تو حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈرائیور سے فرمایا کہ حکیم اختر یہ دیکھو اس ٹرک کے اوپر کتنے ہزار گیلن پیٹرول ہے, لیکن اس کی ٹینکی کے اندر پیٹرول نہیں ہے, تو یہ نہ خود چل سکتا ہے اور نہ اس پیٹرول کو اس کی منزل تک پہنچا سکتا ہے, یہاں پیٹرول لینے کے لیے رکا ہے. فرمایا اسی طریقے سے اگر ایک شخص عالم بن گیا تو کیا ہوا؟ اس نے علم حاصل کر لیا، اپنی پیٹھ کے اوپر علم تو لاد لیا، لیکن اب اس کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ والے کے پیٹرول پمپ پر جا کر کے اللہ کی محبت کا پیٹرول ڈلوانا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ خود بھی چلے گا اور جو اس کے ساتھ چل پڑا وہ اس کو بھی یہ منزل تک لے جائے گا. لہذا نے فرمایا کہ منزل تک لے جانے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو اراعت الطریق ہے اور ایک ایصال للمطلوب ہے. اراعت الطریق کیا ہے؟ مثلا آپ کو یہاں سے گلشن اقبال جانا ہے، آپ نے پوچھا کسی سے کہ بھائی گلشن اقبال کا راستہ کیا ہے، اس نے بتایا آپ باہر نکلے وہاں سے چنچی میں بیٹھے آپ جوہر چورنگی پہنچ جائیں گے، وہاں سے بس میں بیٹھے گلشن پہنچ جائیں گے. یہ ہے اراعت الطریق. اور فرمایا کہ ایک ہے ایصال للمطلوب، یعنی آپ نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار مجھے گلشن جانا ہے لیکن راستہ معلوم نہیں، تو اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میری گاڑی کے اندر بیٹھ میں تجھے لے کے چلتا ہوں. تو فرمایا اللہ والوں کے پاس جو آتا ہے جس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے پھر اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ ایصال للمطلوب اس کو حاصل ہو گیا کہ اللہ والے فرماتے کہ بیٹھو میری گاڑی کے اندر، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں میں، آپ میرے ساتھ آئیے. وہ کہتے میں چل رہا ہوں، میری گاڑی ہے، میری گاڑی حاضر ہے، آپ بیٹھیے، میں ایئر کنڈیشن کے اندر بٹھا کر کے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دوں گا. تو اس لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ اراعت و طریق نہیں کرتے، راستہ نہیں بتلاتے کہ دیکھو بھائی نماز ایسے پڑھ لینا، روزہ ایسے رکھ لینا، حج ایسے کر لینا، زکات ایسے ادا کر لینا. مدارس کے اندر اراعت و طریق بتایا جاتا ہے اور اللہ والوں کے پاس ایصال للمطلوب یعنی مدارس سے انسان نے اراعت و طریق راستہ دیکھ لیا. بخاری شریف کے اندر، صحیح سستہ کے اندر، فقہ کے اندر انسان نے کیا کیا؟ شریعت کا راستہ دیکھا، اب اللہ والوں کے پاس آیا، اب ایصال للمطلوب ہے، راستہ وہ دیکھا ہوا ہے لیکن اب شیخ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ اب چلنا کیسے، اب تمہیں نماز کے لیے اٹھنا کیسے، تیرے اندر ہمت کیسے پیدا ہوگی کہ تو گناہ سے بچ سکے، یہ ہمت کہاں سے آئے گی؟ یہ شیخ مشائخ کی صحبت سے آئے گی. جب تک ان کی صحبت نہیں اٹھائے گا اس وقت تک اس کے دل کے اندر علم تو موجود ہوگا لیکن علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. اور انسان کی نجات کے لیے خالی علم کافی نہیں ہے، علم کے اوپر جب تک اس کو عمل کی توفیق نہ ہو جائے اس وقت تک یہ علم انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے. کیونکہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تمہیں اتنا علم ملا تھا، کتنا عمل کیا؟ جتنا علم ملتا جائے گا، آج انسان سوچتا ہے میرا علم، ربی زدنی علما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالی نے یہ دعا سکھلائی، کسی چیز کی زیادتی نہیں مانگی لیکن علم کی زیادتی مانگی گئی کہ ربی زدنی علما، یا اللہ ہمارے علم کے اندر زیادتی فرما. دادا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا جاتے کہ ہمارے علم کے اندر زیادتی ہو، مطلب جب علم میں زیادتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ عمل کے اندر بھی زیادتی کی توفیق ادا فرمائے، کہ عمل کی بھی توفیق ہو. یہ نہیں کہ اس کو معلوم تو ہے کہ یہ راستہ یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے اور یہ راستہ گناہ کی طرف جا رہا ہے لیکن چل پھر بھی گناہ کی طرف رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی. اگر اللہ والوں کی صحبت اٹھا لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عزم مسمم عطا فرماتے اور وہ عزم عطا فرماتے کہ وہ یہ کہتا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ انسان پھر یہ ٹھان لیتا ہے. نازم نے ارشاد فرمایا یہ مان لو، یہ جان لو اور یہ ٹھان لو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، ورنہ یہ نفس کیا ہے؟ وما ابرئ نفسی. حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی نفس مبرہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، کہ یہ نفس نفس امارہ ہے. نفس امارہ کیا ہے؟ یعنی کسی یعنی گناہوں کی کثرت، ہر وقت یہ تقاضا کرے گا کہ وہ یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے. کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اب جو ہے گناہوں سے پیٹ بھر گیا. کیوں؟ نفس جو ہے کیا ہے؟ یہ برانچ ہے. دادا نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، نفس کیا ہے؟ برانچ ہے. اور جہنم کیا ہے؟ ہیڈ آفس ہے. جہنم کیا ہے؟ ہیڈ آفس ہے. اور نفس کیا ہے؟ یہ اس کی برانچ ہے. فرمایا جو مزاج ہیڈ آفس کا ہوگا، وہ جو معاملات ہیڈ آفس کے ہوں گے وہی معاملات برانچ کے ہوں گے، اور وہی معاملات برانچ کے ہوں گے. تو فرمایا جب جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ڈالیں گے اور پوچھیں گے حلیم طلب، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول حل من مزید، وہ کہے گی اللہ کچھ اور جہنمی میرے اندر بھیجئے. تو اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک اس کے اوپر رکھ دیں گے، یعنی اپنی رحمت. اللہ تعالیٰ تو قدم سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص اس کے اوپر نازل فرمائیں گے. جس سے آتا ہے روایت کے اندر، وفی روایت قد قد قد، ایک روایت کے اندر تین دفعہ آتا ہے کہ جہنم کیا کہے گی؟ یا اللہ بس 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 اب میرا پیٹ بھر گیا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جہنم دو دفعہ کہے گی کہ اللہ بس بس میرا پیٹ بھر گیا. تو فرمایا جس طرح جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرا، اسی طریقے سے نفس کا پیٹ گناہ سے نہیں بھر سکتا. انسان گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے، پھر بھی انسان سے کہا جائے کہ کوئی گناہ کر لو تو وہ بھی گناہ کرنے کے لیے تیار ہوگا. تو یہ نفس امارہ بالسوء جو ہے، یعنی جو ہر وقت گناہوں کا تقاضا کرتا ہے انسان سے، ارے یہ گناہ کر لے، ارے یہ گناہ کر لے، ارے یہ گناہ کر لے. تو دادا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہاں مفسر عظیم علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ السوء کے اندر جو ہے الف لام جنس کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آج جو گناہ ہے، 1400 سال پہلے قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت جو گناہ تھے، بعد میں نئے گناہ ایجاد ہوں گے. اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، آج ٹی وی موجود ہے. اس زمانے میں ڈش نہیں تھا، آج ڈش موجود ہے. اس زمانے میں کیبل نہیں تھا، آج کیبل موجود ہے. اس زمانے کے اندر کیا یہ اور آلات برائی، یہ اور برائیاں یہ نہیں تھی جو آج موجود ہے. تو فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الف لام جنس کا داخل فرما دیا، یعنی آج کی جو برائی ہے وہ بھی اس برائی کے اندر داخل ہے. اور قیامت تک جتنے نئے گناہ ایجاد ہوں گے وہ تمام کے تمام السوء کے اندر داخل ہے، وہ تمام کے تمام السوء کے اندر داخل ہے. کیا مطلب؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے. السوء کے اندر آ گیا کہ جتنے یہ نفس امارہ کو ان سے جتنے گناہ کراتا ہے وہ السوء کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل فرما دیے. علماء جو علماء حضرات اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب الف لام جنس کا داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ متعدی ہو جاتا ہے، محدود نہیں ہوتا. یہ کیا مطلب؟ قیامت تک جتنے گناہ ایجاد ہوں گے وہ تمام گناہ اس کے اندر شامل ہو گئے. فرمایا کہ اس نفس امارہ سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ الا ما رحم ربی، جو اپنے رب کی رحمت کے سائے میں آ جائے. کیا مطلب؟ اپنے رب کی آغوش رحمت کے اندر آ جائے. جب تک اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں آئے گا اس وقت تک گناہ سے نہیں بچ سکتا. ایک انسان کتنا بھی ارادہ کر لے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، لیکن کیا ہے؟ گناہ اس سے ہو جاتا ہے. فرمایا کہ بتقاضا بشریت، نظر فرمایا بتقاضا بشریت اس سے گناہ ہو گیا. لیکن فرمایا کہ اگر اللہ کا عارف ہوگا اور اللہ کو پہچانتا ہوگا تو فرمایا وہ اس گناہ کے اوپر کبھی قائم نہیں رہے گا, زیادہ دیر ٹھہرے گا نہیں. وہ سوچے گا جس مالک نے مجھے پیدا کیا اس کو زیادہ دیر ناراض کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب مجھ پر نازل نہ ہو جائے. فرمایا وہ فوراً توبہ کرے گا, اور فوراً توبہ کر کے وہ رو رو کر اللہ کو منائے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے نادانی کے اندر یہ گناہ ہو گیا, یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں. آپ جیسے کریم مالک کو, آپ جیسے رحیم مالک کو, میں نے آپ جیسے پیارے مالک کو ناراض کر دیا, جس نے دنیا کی ہر نعمت میرے اوپر اللہ تعالی نے کامل طور پر عطا فرمائی, یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں.
کہاں سو رہا خان صاحب؟ آنکھیں بند کر رہا ہے.
تو کیا کرے گا؟ اللہ زیادہ دے گناہ کرنے کے بعد زیادہ دیر نہیں لگائے گا معافی مانگنے کے اندر, بلکہ فوراً کیا کرے گا؟ وہ معافی مانگے گا. اور اس کی مثال دادا نے عجیب بیان فرمائی, فرمایا اگر ایک شخص کے کپڑے نئے پہن کر کے نکلا, اچانک پخانا لگ گیا اس کے اندر, تو کیا کہتا ہے؟ چلو یار دو دن کے بعد دھو لوں گا اس کو. واپس گھر بھاگتا ہے فوراً, پھر اس کو دھوتا ہے, دھونے کے بعد سکھاتا ہے, پھر خوشبو لگاتا ہے, پھر اس کو کیا ہے؟ چین آتا ہے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جو انسان توبہ کرتا رہتا ہے, فرمایا اس سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ گناہ کے اندر دیر نہیں کرتا, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کیونکہ وہ جو انسان خوشبو کے اندر رہنے والا ہو, اچانک بدبو کے اندر چلا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کی مثال دادا نے بیان فرمائی تھی کہ ایک شخص تھا, وہ بھنگی تھا, گوبر اٹھا گو اٹھانا, کیونکہ اب تو جدید دور آ گیا, بیت الخلا بن گئے. پہلے زمانے میں ایسے نہیں تھا, پہلے زمانے کے اندر کچے بیت الخلا ہوا کرتے تھے, اسی کے اندر وہ گوبر جمع ہوتا رہتا تھا. پھر کیا کیا جاتا تھا؟ کچھ دنوں بعد بھنگی کو بلایا جاتا تھا اور اس سے کہا جاتا تھا یہ جتنا گندگی پڑی ہے یہ اٹھا کر کے لے جاؤ. تو وہ گندگی اٹھانے والا تھا, وہ جا رہا تھا راستے میں سے, اس کو معلوم نہیں تھا, عطر کی دکانوں کے بیچ میں سے گزرا تو جو عطر کی خوشبو اس کی ناک کے اندر گئی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ والوں کے پاس مزہ نہیں آتا, ہمیں دین کی بات سن کر کے مزہ نہیں آتا, دادا نے فرمایا اس مثال سے سمجھو. فرمایا کہ وہ شخص جب وہاں سے گزرا اور عطر کی خوشبو اس کی ناک کے اندر گئی تو وہ بے ہوش ہو گیا. فرمایا اب جب بے ہوش ہوا تو تمام دکاندار نکلے کہ بھائی دیکھو یہ سب بے ہوش ہو گیا, جن بھی آئی اچانک. اب سب اس کو ہوش میں لا رہے ہیں, ہوش میں لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اس کے ناک کے اندر عرق گلاب کی خوشبو ڈال رہا ہے, کوئی جو ہے اس کے اندر کیا نام ہے, بہت ساری یعنی خوشبوئیں ڈال رہا ہے, کوئی خوشبو سنگا رہا ہے, کوئی خوشبو سنگا رہا ہے کہ اس کو ہوش آ جائے, اور اس کی بے ہوشی بڑھتی جا رہی ہے. فرمایا کہ اتنے میں اس کا ایک بھائی آیا, اس نے دیکھا وہ یہ بے ہوش پڑا ہے, اس نے کہا ارے بھائی تم سب اس کا علاج چھوڑو, اس کا علاج میں کرتا ہوں. فرمایا کہ بھاگ کے گیا اور دور سے ایک روئی لی, روئی کے اندر تھوڑا سا کتے کا پخانا لیا, وہ روئی کے اندر لگایا اور لا کر کے چپکے سے اس کی ناک کے اندر ڈال دیا. جیسے ہی اس کی ناک کے اندر گیا اس کو فوراً ہوش آ گیا اور اٹھ کر کے بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں, اس کا علاج میں میرے پاس تھا, تم لوگوں کو نہیں معلوم, اس کو لے کر کے گھر چلا گیا. تو فرمایا جو گناہ کرتا رہتا ہے, جب وہ گناہ کرتے کرتے اس کا گناہ اس کی رگوں کے اندر رگ بس جاتا ہے, فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو جب نیکی کا ماحول اس کو راست نہیں آتا, فرمایا پھر اس کے لیے حل کیا ہے؟ فرمایا اس کو آہستہ آہستہ عطر فروشوں کے دکان کے قریب کرتے جاؤ, ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ پھر اس کو بدبو سے نفرت ہو جائے گی اور خوشبو سے محبت ہو جائے گی, خوشبو رچ بچ جائے گی اس کے مزاج کے اندر. کیونکہ انسان جیسے ماحول کے اندر رہتا ہے,
ویسے ماحول کی خوشبو اس کے اندر رج بس جاتی ہے. اور اس کی مثال بی بی دادا نے فرمایا کہ اس کی مثال کیا تھی, فرمایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی, اور شادی کس کے اندر ہوئی, جو کھالوں کی دباغت کرتے ہیں, کھالوں کو رنگتے ہیں. اب کھال کے اندر کتنی بدبو ہوتی ہے, تو دو تین دن کے بعد وہ لڑکی جو تھی اب وہ گئی اس گھر کے اندر, تو وہاں تو بدبو ہی بدبو. تو تین چار دن کے بعد اس نے اپنی ساس سے کہا کہ یہ بدبو کہاں چلی گئی ساری, اب تو مجھے بدبو کا احساس بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا بیٹا بدبو یہاں موجود ہے, لیکن اب تیری ناک اس بدبو کی عادی ہو گئی. تو فرمایا دادا نے کہ جو انسان گناہ کے اندر پڑا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا, پھر وہ گناہ اس کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ گناہ موجود ہوتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا. گناہ ہوگا لیکن اس کے اندر احساس نہیں ہوگا. پھر انسان کیا سمجھتا ہے, کہہ رہے یار کوئی بات نہیں ابھی نہیں, دن بھر اسی کتاب کے اندر لکھا ہے, آج شام کو پڑھ کر سنا ہے. فرمایا انسان کیا سوچتا ہے, کہہ رہے ابھی تو ایک نظر پڑی ہے, صبح صبح گھر سے نکلا ہوں, چلو شام تک بد نظری کر لوں, شام کو جا کر کے رات کو رو دھو کر کے پھر اس کے بعد سو جاؤں گا. فرمایا اسی وقت توبہ کر لے, انتظار نہ کرے, نہ معلوم اللہ تعالیٰ اتنا وقت دے نہ دے. اگر موت آ گئی نہ جانے بلا لے پیا کی کھڑی, تو رہ جائے سکتی کھڑی کی کھڑی. یعنی فرمایا کہ جس عورت کی شادی ہوئی اس کو تیار کیا گیا, اب وہ عورت کیا ہے, وہ اس انتظار میں رہتی ہے کہ نہ معلوم مجھے میرا شوہر کب طلب کر لے. تو فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے لیے ہر وقت تیار رہو کہ معلوم نہیں ہمارا اللہ ہمیں کب اپنے پاس بلا لے, ہمیں کب اپنے پاس بلا لے. اگر بگڑی عورت کو بلائے شوہر اور اس میں کیا ہے, اس کے بال بکھرے ہوئے, کپڑے اس کے گندے, تو شوہر کیا کرتا ہے, اس سے پیار کرے گا نہیں, شوہر کیا ہے اس کو بھگا دے گا. فرمایا اسی طریقے سے جو انسان گناہ کا عادی ہو جاتا ہے, فرمایا اپنی پائی کو درست کر لو, اپنے آپ کو سجا سنوار لو. کیا مطلب, کہ جب اللہ تعالیٰ بلائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائے. اور یہ کیا ہے, فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہم ارحمنی بترک المعاصی, یا اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما. کون سی رحمت, جس سے مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو جائے. آج ہم رحمت کیا سمجھتے ہیں, مال دیکھا, بڑا گھر دیکھا, دولت دیکھی, شہرت دیکھی, کہا یار بڑے مزے میں, بہت اللہ کی رحمت ہے. اگر ایسی اللہ کی رحمت تھی تو کفار بنی نعوذ باللہ کہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے, نہیں. اللہ کی رحمت کیا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اللہ کیا, کہ اللہم ارحمنی, یا اللہ مجھ پر وہ رحم فرما کہ بترک المعاصی, جس سے مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت اور توفیق ہو جائے. معلوم ہوا کہ اصل رحمت کے اندر وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دی. دوستو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے چند دن کے لیے عطا فرمائی ہے. دادا نے فرمایا اللہ والے مزے میں تھے, اللہ والے مزے میں ہیں, اللہ والے ہی مزے میں رہیں گے, مرنے کے بعد بھی ان کے مزے, دنیا کے اندر بھی ان کے مزے, حال میں بھی ان کے مزے, ماضی میں بھی ان کے مزے تھے اور مستقبل کے اندر بھی ان کے مزے ہوں گے. لیکن فرمایا جو گناہگار ہے, جو انسان گناہ سے باز نہیں آتا, یہ سوچتا ہے کہہ رہے یار اب ابھی نہیں بعد میں توبہ کر لوں گا, ابھی نہیں پھر بعد میں توبہ کر لوں گا. فرمایا توبہ کے سہارے کے اوپر گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے ایک کمپنی, جب جمائی لیتے ہیں نا تو ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں, تو توبہ کے سہارے پر گناہ کرنے والا ایسا ہے کہ فرمایا دادا نے کہ ایک پاکستان کی نمبر ون کمپنی دوائیاں بنانے والی, وہ ایک دوا بنائے اور اعلان کرے کہ جس کا ہاتھ جل گیا ہم 100% گارنٹی دیتے کہ جیسے ہی ہاتھ جلے اس کے اوپر یہ مرہم لگایا جائے ایک منٹ کے اندر اندر اس کا دخل صحیح ہو جائے گا. فرمایا اس مرہم کے اثرے پر کیا کوئی انسان اپنا ہاتھ چولہے میں دے گا؟
نہیں. کہ یار چلو اس کو آزما کے تو دیکھوں, جب ہاتھ جلے گا تو اس پر مرہم لگا کر کے دیکھوں گا کوئی ہاتھ ڈالے گا اس کے اندر. فرمایا تو گناہ کے آسرے کے اوپر, توبہ کے آسرے کے اوپر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق توبہ سلب کر لی, کیونکہ توفیق توبہ یہ جانب اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اسی لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, جو 3 صحابہ غزوے کے اندر پیچھے رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فتاب اللہ علیہم لیتوبوا, کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر توفیق توبہ نازل فرمائی, لیتوبوا, تاکہ میرے بندے زمین کے اوپر توبہ کر لیں. تو دادا نے فرمایا توبہ زمینی چیز نہیں, توبہ آسمانی چیز ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتے اسی کو اللہ تعالیٰ توفیق توبہ بھی عطا فرماتے. دادا کے ایک دوست تھے, ان کا ایک دوست تھا, یہ واقعہ عبرت کے لیے سنا رہا ہوں, اس کو بدنظری کی عادت تھی, تاک جھاک کرنے کی عادت تھی. جو دادا کا دوست تھا وہ اس کو سمجھایا کرتا تھا, اللہ کے بندے یہ سب چھوڑ دیئے, یہ کس چکر میں تم پڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا ارے چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا. ہوتے ہوتے ایک دن کیا ہوا, بیمار ہو گیا, بیمار ہوا, اسپتال میں داخل ہو گیا. تو وہ صاحب دادا کے پاس آئے, کہا حضرت دعا کر دیجئے, میرا وہ دوست جس کو میں سمجھاتا تھا اس کو سمجھ نہیں آتی تھی, وہ بیمار ہو گیا, اب اسپتال کے اندر ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آخری وقت ہے, اب یہ مر جائے گا. دادا نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہو کہ توبہ کر لے, یہ کوئی 100 سال پرانی بات نہیں بتا رہا, یہ ابھی دادا کے انتقال کو میں خط دوسرا تیسرا سال ہے, یہ ہم نے خود دادا سے سنا. فرمایا کہ وہ گئے اور جا کر کے کہا اللہ کے بندے اب تو اس دنیا سے جا رہا ہے توبہ کر لے. تو اس شخص نے کیا کہا, عبرتناک بات ہے, اس نے کہا کہ دنیا کا ہر لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے, کھانا لاؤ پانی لاؤ, درد ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے, ڈاکٹر کو بلا دو دوائی دے دو, ہر لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے, لیکن جو لفظ تو کہہ رہا ہے زبان سے نکالنے کو یہ لفظ میرے منہ سے نکلتا ہی نہیں. فرمایا توفیق توبہ اللہ نے سب کر لی, اب گناہ سے معافی مانگنا چاہ رہا ہے لیکن معافی نہیں مل رہی. تو فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق توبہ عطا فرمائی ہے, فرمایا گناہوں کے اوپر جلی مت ہو, اللہ سے معافی مانگتے رہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے رہو اور اللہ سے معافی مانگتے رہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گناہ کے اوپر دائم رہو اور قائم رہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس دوام کو دیکھتے ہوئے اور اس قیام کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ توفیق توبہ سلب کر لے, اور جب توفیق توبہ سلب ہو جائے گی تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی, تو انسان کا دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا معیار کس کے اوپر ہے کہ مرتے وقت وہ کس حالت کے اندر گیا, اگر اس میں خاتمہ ہوا تو جنت کے اندر جائے گا, اور اگر سوئے خاتمہ ہوا تو کہاں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کیا چاہتے ہیں, حسن خاتمہ چاہتے ہیں یا سوئے خاتمہ چاہتے ہیں؟ بولو بھائی, حسن خاتمہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے, ہر وقت معافی مانگتا رہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, جو گناہ ہوئے انجانے میں ہوئے, بھول کر جانے میں ہوئے یا انجانے میں ہوئے, یعنی ہم نے جان پوچھ کر کے کیے. بعض دفعہ انسان سے انجانے میں بھی گناہ ہو جاتا ہے, کیا مطلب, اس کا ارادہ نہیں تھا, نظر اٹھی سامنے بدنظری ہو گئی. تو کیا ہے یہ, کیا ہے انجان, بغیر ارادی طور پر اس نے گناہ کر لیا, یا جان پوچھ کر کے کیا, یا دن کے اجالے میں کیا, یا رات کے اندھیرے میں کیا. اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, کیونکہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک انسان کی سانس باقی ہے, غرغرہ ساری نہیں ہوا. جیسے ہی غرغرہ ساری ہوگا یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, پھر انسان حسرت کرے گا کہ اے کاش کہ مجھے اتنی مہلت ملی ہوتی کہ میں ایک دفعہ کہتا یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. آج کیا ہے, آج ہم سب کچھ ہے, اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی ہے, ہر نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے, لیکن کیا ہے ہم توبہ کرنے کے اندر ہم کاہلی سے کام لیتے, کہہ رہے یار توبہ کر لیں گے. نہیں, جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے. یہ انسان کے دادا نے فرمایا, اسی کتاب کے اندر ہے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کی عقل مندی کا تقاضا بھی ہے, شرافت النفس ہونے کا تقاضا بھی ہے. شریف النفس انسان, جو انسان شریف النفس ہوگا وہ اپنے مالک کو زیادہ دیر ناراض نہیں رکھے گا. ہاں, جو خبیث النفس ہوگا, خبیث و تباہ ہوگا, جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت نہیں ہوگی, وہ انسان کیا کہے گا, ارے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا, ارے معافی مانگ لیں گے, ابھی بڑی زندگی معاف پڑی ہے, معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کب اس کو بلا لے اور اس کو معافی مانگنے کا موقع بھی نہ ملے. تو شرافت نفس کا تقاضا کیا ہے, اسی وقت معافی مانگ لے. بلکہ دادا نے فرمایا جس جگہ گناہ کیا ہے اسی جگہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ لو, تاکہ قیامت کے دن اگر زمین کا وہ خطہ یہ گواہی دے کہ اللہ اس نے مجھ پر یہاں گناہ کیا تھا, تو یہی خطہ قیامت کے دن یہی یہ بھی گواہی دے کہ اللہ اس نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کے آپ سے معافی بھی مانگی تھی, تاکہ وہ خطہ اگر گناہ پر گواہی دے رہا ہے تو معافی کے اوپر بھی وہی خطہ گواہی دے. دیر نہ کرے توبہ کرنے کے اندر, یہ نہ سوچے کہ ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے, جب توبہ کر لیں گے, جب اتنی عمر ہو جائے گی پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے. نہیں, جیسے ہی گناہ ہو جائے تو فرمایا شریف النفس انسان, عقل مند انسان کا تقاضا, عقل مندی کا تقاضا کیا ہے, جیسے ہی گناہ ہو انسان فوراً معافی مانگے, اور معافی مانگ کر کے پھر پاک صاف ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں چلا جائے. ایک بچہ گندا ہو گیا تو ماں کیا کرتی ہے, اس کو لے جاتی ہے, اس کو کیا نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, اس کے نئے کپڑے پہناتی ہے, پھر اس کو اپنے آغوش کے اندر لے لیتی ہے. تو فرمایا گناہ ہو گیا, تم اللہ کے آغوش رحمت سے نکل گئے, واپس آنا چاہتے ہو, فرمایا کیا کرو, فوراً دو رکعت پڑھو اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو, کچھ آنسو تو بہاؤ. دادا نے فرمایا جب دل کے اندر حرام خوشی آ جائے تو فرمایا اب اس کو نکالنے کا طریقہ اور علاج کیا ہے, فرمایا علاج یہ کہ اپنے دل کے اوپر کچھ غم اٹھاؤ, کچھ رکاتے اس نفس سے پڑھواؤ, تاکہ اس کے اوپر غم آئے. جب اس کے اوپر غم آئے گا تب یہ گناہ چھوڑنے سے تب اس کے بعد بچے گا, ورنہ کیا کرے گا, یا اللہ توبہ, یا اللہ توبہ, یا اللہ توبہ, پھر اس کے بعد دیکھتا بھی رہے گا اور توبہ بھی کرتا رہے گا. لیکن اگر اس کے اوپر جرمانہ لگا دیا کہ دیکھ اگر تو نے ایک دفعہ بد نظری کی تو دس رکعت نفل نماز پڑھواؤں گا, تو کیا ہوگا, دیکھے گا پھر دو چار دفعہ تو پڑھ لے گا, لیکن کیا ہے پھر اس کے بعد کہے گا یار ایسے گناہ سے تو نہ کرنا ہی بہتر ہے, ایسے گناہ ایسی لذت سے بے لذت ہی رہوں, اللہ کے اللہ پاک کے نام کی لذت کم ہے, اللہ کا نام لے, قرآن کریم کی تلاوت کرے, دین کا مطالعہ کرے, دینی کتابوں کا مطالعہ کرے, اللہ والوں کے پاس جائے, اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھے, اس کے اندر جو مزہ اور جو لذت ہے, گناہ کے اندر کیا مزہ اور کیا لذت ہے. پر دادا نے فرمایا گناہ کا مزہ اور گناہ کی لذت, گناہ بھی عارضی اس کی لذت بھی عارضی, اور اللہ تعالیٰ دائمی اور اللہ تعالیٰ کے راستے کا مزہ یہ بھی دائمی. تو فرمایا اگر یہ مزہ نہ ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کبھی یہ نہ کہتے کہ قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی، کہ اللہ یہ جو عزیز مصر کی بیوی مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، یہ قید خانہ مجھے احب ہے، محبوب نہیں، آپ کے راستے کا قید خانہ مجھے احب ہے اس چیز سے کہ میں آپ کو ناراض کر دوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، دادا نے فرمایا کیا وہ اللہ کتنا پیارا ہے کہ جس کے راستے کے قید خانے اب ہے تو اس کے راستے کے گلستہ کیسے ہوں گے. جب حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے دادا نے یہ مضمون بیان فرمایا تو حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ آپ نے ایک عجیب مضمون بیان فرمایا کہ جس اللہ کے راستے کے قید خانے احب ہو تو اس اللہ کے راستے کے گلستہ کیسے ہوں گے. فرمایا تھوڑے دن غم اٹھا لو، چند دن کے خون تمنا کر لو، چند دن خون تمنا کے بعد اللہ تعالیٰ جب دل کے اندر متجلی ہوگا تو پھر اس کے بعد سارا عالم انسان کے سامنے کیا ہے، منور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم دیکھیں ہمت ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی، ہمت موجود ہے لیکن استعمال ہمت ہم نہیں کرتے. اگر ایک انسان کہتا ہے کہ ارے صاحب میرے اندر تو جو حسینوں سے نظر بچانے کی ہمت ہی نہیں ہے، دادا نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے. اور مثال کیا دی، فرمایا کہ وہی اس کا باپ کھڑا ہے، جس لڑکی کو یہ دیکھنے جا رہا ہے وہی اس کا باپ کھڑا ہے اور باپ کے ہاتھ میں پستول بھی ہے. فرمایا بتاؤ اب وہاں سے کیسے گزرے گا، دیکھتا ہوا گزرے گا یا سر جھکا کر کے گزرے گا؟ کیوں، اب کہاں سے قوت آئی؟ فرمایا معلوم ہوا جان پیاری ہے. فرمایا جس دن پر دادا فرماتے تھے دوستو جس دن اللہ پیارا ہو گیا پھر اس دن انسان یہ دیے نہیں کرے گا کہ میری جان چلی جائے گی. وہ کیا کہے گا، اگر اللہ کو راضی کرنے میں جان جاتی ہے تو یہ جان دے دوں گا لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اتنے کریم مالک ہے، اتنے پیارے مالک ہے کہ جو ان کو راضی کر لیتا ہے، جو ان کو خوش کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کتنی خوشیوں کی بارش ادا کرتے ہیں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر اسباب و راحت سے خوشی مل رہی ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضرت عمر دورے پر گئے. بات کو جلدی کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ اذان کا وقت بھی ہو چکا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. کہا جا کر کے دیکھوں حضرت عبیدہ بن جراح کو، کیونکہ ملک شام، ملک فلسطین اور اردن یہ تین ملک حضرت عبیدہ بن جراح اس کے گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا دن امور دیکھے، رات کو فرمایا اے عبیدہ بن جراح میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اے عمر آپ دیکھ کر کیا کریں گے میرے گھر کو، وہاں آپ کو کچھ بھی نہ ملے گا. فرمایا نہیں عبیدہ تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. لے گئے بستی سے نکل گئے شام کے شہر سے، اس کے بعد دیکھا ایک چھوٹی سی کٹیا آئی جو چھپر کی بنی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیدہ بن جراح نے دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک مسلح بچھا ہوا ہے. تو حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ اے عمر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے گھر میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، میں جب دن بھر کام کاج کر کے آتا ہوں، اپنے جو امور سلطنت ہے وہ نمٹا کر کے آتا ہوں تو اس مسلح کے اوپر نماز پڑھ لیتا ہوں اور ایک چادر رکھی ہوئی ہے اسی مسلح پہ لیٹ جاتا ہوں اور چادر اوڑھ کر کے جو ہے سو جاتا ہوں. اور حضرت عمر نے فرمایا کھاتے کیا ہو، تو اوپر جو چھت تھی اس کے اوپر سے ایک پیالہ اتارا، پانی تھا اس کے اندر اور کچھ روٹی کے ٹکڑے اس کے اندر پڑے ہوئے تھے. فرمایا اسی کے اندر نمک ڈالتا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے سارے کام آپ نے میرے سپرد کر دیے کہ کھانا پکانے کا وقت نہیں ملتا. ٹکڑے چھوڑے بہت جو جمع ایک عورت ہے جس کو میں رقم دیتا ہوں وہ مجھے روٹی پکا کر کے دے دیتی ہے, ایک دو دو تین تین دن کا کھانا ایک ساتھ دے دیتی ہے, اس میں بھی جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں اس کو پانی کے اندر بھگو لیتا ہوں اور نمک چھڑک کر کے اس کو کھا کر کے سو جاتا ہوں. یہ زندگیاں تھی صحابہ کی. آج ہمارے پاس کس نعمت کی کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمت نہیں دی, اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا, یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ صحابہ تھے کہ جن کی حالت یہ تھی کہ حضرت عمر نے کیا فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا کہ اے عبیدہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کے زمانے میں جیسا تو تھا آج بھی تو ویسا ہی ہے, لوگ بدل گئے لیکن اے عبیدہ ابن جراح تو نہیں بدلا, کیونکہ امین الامت ہے, اس امت کے سب سے امانت دار حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے, اور جن کو گناہ کی عادت ہے دوستو کسی سے رابطہ کر لے, کسی اللہ والے سے رابطہ کر لے, اس سے چاہے اپنا مرض بتا کر کے اس اپنا علاج تجویز کرا لے. اللہ تعالی ہم کو رابطہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ والوں کے پاس آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
استاد العلماء والصلحاء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا رشید احمد شمس العلوم کھڑا والے آج صبح اس دنیا سے کوچ کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز میں وقت کم رہے گی, اذان ہوگی.